بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اس کا نزول ہوا تھا قرآن پاک کی سب سے پہلے وحی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات یہ سورہ اقرا کی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا تھا کیونکہ تعلیم کے بغیر علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا علم کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی علم کے بغیر انقلاب نہیں ہو سکتا علم کے بغیر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہو سکتی علم کے بغیر حق اور ناحق حق اور باطل کو نہیں پہچانا جا سکتا اس لیے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے اور آپ کے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کے نام کے ساتھ اور کیسے پیدا کیا خلق الانسان کس کو پیدا کیا تو خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا ایک جمع ہوئے خون سے ناپاک خون سے اقرأ وربک الاکرم اے نبی آپ پھر پڑھیے ایک نہیں دو مرتبہ اللہ نے حکم دیا اس سے تعلیم کی اہمیت دین کے سیکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے لوگوں کے غلط فہمی یہ ہوتی ہے عام طور پر یہ جو آیات ہیں ان آیات کا سہارا دین کی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے بھی کیا جاتا ہے دنیاوی تعلیم کا سیکھنا منع نہیں ہے لیکن قرآنی اس آیت کو وہاں فٹ کرنا یہ غلط ہے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں نازل ہوئی اس وحی کے بارے میں نازل ہوئی جو وحی اللہ کے نبی پر نازل کی جا رہی تھی اس قرآن کے بارے میں نازل ہوئی جو قرآن نازل کیا جا رہا تھا اس کے اب دنیاوی تعلیم کے فوائد اپنی جگہ الگ ہے اس کی ضرورت اپنی جگہ الگ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ الگ ہے اس کو سیکھنا چاہیے زمانے کے اعتبار سے وہ انسان کی ضرورت میں داخل ہو گئی ہے اس سے منع نہیں ہے نہ منع کیا جاتا ہے لیکن جو چیز جہاں جس درجے میں جس کے لیے ثابت ہے اس کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے پھر قرآن و حدیث میں جہاں پر علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ علم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے دنیاوی علوم کے لیے نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں علم کے سیکھنے کی تعلیم ہے بالکل ہے لیکن اس علم کے سیکھنے کی تعلیم اور ترغیب ہے جس علم پر فضائل وارد ہوئے ہیں اور فضائل قرآن و حدیث کے علوم کے بارے میں وارد ہوئے ہیں دنیاوی علوم کے بارے میں فضائل وارد نہیں ہوئے کوئی انجینئر بن گیا تو اس کی فضیلت آپ قرآن سے ثابت کریں گے حدیث سے ثابت کریں گے کہ جنت میں یہ درجہ اس کو مل جائے گا کسی ڈاکٹر کے بارے میں قرآن یہ آیت موجود ہے یا یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ بھائی اس کے درجے اتنی فضیلت اس کو حاصل ہوگی جنت میں یہ درجہ اس کو ملے گا اتنے ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے اس کی جو ہے نا یہ فضیلت ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ڈاکٹر تعلیم ڈاکٹری کے لیے چلا گیا کسی کالج میں کسی جو ہے سیکھنے کے لیے کوئی حدیث یا قرآنی آیت ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ سیکھنا جو ہے وہ ایک ہزار نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے یہ بس سمجھنے کی چیز ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے یہ جو فضیلتیں ملتی ہیں یہ جو اہمیتیں بتلائی گئی ہیں اور جو اجر بتائے گئے ہیں جنت میں جو درجات بتائے گئے ہیں جنت کے اندر وہ علم دین کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں دنیاوی علوم کے بارے میں بیان نہیں کیے گئے فقیہ واحد اشد علی شیطان من الف عابد، ایک فقی جو ہے وہ ہزار عابدوں پر بہتر ہوتا ہے شیطان پر، ہزار عابدوں کے مقابلے میں۔ یہ علم دین حاصل کرنے والے اور علم دین کی سمجھ حاصل کرنے والوں کی فصیلت بیان کی گئی ہے، علوم دنیا کے بارے میں نہیں ہے یہ۔ ایک ڈاکٹر ہزار عابدوں پر بہتر ہے نہیں ہے، ایک انجینئر ہزار عابدوں پر بہتر ہے یہ نہیں ہے۔ دنیاوی علوم اپنی جگہ علوم کی حیثیت ان کی ہے، ان کی ضرورت ہے، لیکن قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ یہ علم دین کے بارے میں نازل بھی ہیں، اور اس حوالے سے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم دین کی بڑی فضیلت ہے دین اسلام کے اندر، علماء کی بڑی فضیلت ہے دین اسلام کے اندر، علم دین حاصل کرنے والی جگہوں کی بڑی فضیلت ہے اس دین کے اندر۔ آج تینوں کی قدر نکل گئی لوگوں کے دلوں سے، نہ علم کی اہمیت اور فضیلت رہی، نہ علماء کی اہمیت اور فضیلت رہی، نہ مدارس کی اہمیت اور فضیلت رہی۔ علماء کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم خود سیکھ لیں گے۔ فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو آسان ہے، اس لیے کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی اور ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے کے مدرس اور ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن آسان ہے۔ انتہائی ناواقفیت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی، قرآن نازل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام نے قرآن جو سیکھا ہے خود سے ایسا ہی نہیں سیکھ لیا، ایک ایک سورت کو آٹھ آٹھ سال دس دس سال لگا کر وہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں نے آٹھ سال میں سیکھی ہے پوری، نبی کی صحبت میں رہ کر سیکھی ہے۔ صحبت میں رہنے سے یہ چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ کسی ماہر ڈاکٹر کے جب تک آپ تجربے میں اس کے ماتحت میں نہیں رہیں گے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ کسی کالج میں چلے جائیں اور آپ کہہ دیں کہ میں نے ڈاکٹری کی یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے، نہیں دیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ کسی کی زیر نگرانی تم نے یہ کیا یا نہیں کیا، یہ دیکھا جائے گا۔ بلکہ آج کی جو حالت ہے ہماری جابس کی اور ملازمت کی، وہ یہ ہے کہ آدمی کا تجربہ دیکھا جاتا ہے، آدمی کی سرٹیفکیٹس نہیں دیکھی جاتی۔ کس کی صحبت میں آپ رہے، کہاں پر آپ نے کام کیا، کہاں پر آپ کو مشق ہے یہ۔ لیکن دین کے سلسلے میں ہم کو علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ان کی صحبت ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ٹیچرز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، بہت اونچا در۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دیتے وقت میں علماء کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اللہ گواہی دے رہا ہے کسی چیز کی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علم کی اور علماء کی قدر اور اہمیت بہت بڑی چیز ہے۔ آج علم بہت سستا ہو گیا، علماء بہت سستے ہو گئے، قدر ان کی نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اپنے دربار میں بڑے 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 یعنی ان سے ملنے کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ہارون رشید کے زمانے کو، مامون رشید کے زمانے کو آپ دیکھیں، ان کے آس پاس کے زمانوں کو آپ دیکھیں، ان کے دربار میں علماء ہوا کرتے تھے، شاہی دربار میں علماء کی مجلسیں لگا کرتی تھیں، ان کا ادب و احترام ہوا کرتا تھا، ان کے پاس بادشاہ جایا کرتے تھے، بہت بڑے لوگ ہیں بھی۔ اور آج اتنے ہی سستے اور بے قیمت اور کم قدر ہو گئے، اہمیت نہیں رہی۔ اہمیت پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز ہمارے دین اور ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ علم دین ہو، علماء ہو یا مدارس ہوں، یہ ہمارے دین اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ جہاں پر مدارس نہیں ہے وہاں پر ارتداد پورے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جہاں علماء نہیں ہے وہاں ارتداد پورے پورے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور جہاں مدارس کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وجود میں آیا، جہاں مدارس زیادہ ہے وہاں کی حالت آپ دیکھیں۔ عرب نہیں ہیں لیکن عربوں سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ادھر ایشیائی ممالک میں اگر آپ دیکھیں مدارس کا قیام ہے، اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، پھر دینی ماحول دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر آج کل عربوں میں بھی مدرسے نہیں ہیں، بعض ملک تو ایسے ہیں پورے ملک میں ایک مدرسہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیاوی علوم کے پیچھے ہم پڑ گئے، یہ انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے،
مقصد حیات جنت ہے، مقصد حیات وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اور خوشی کو ہم لوگ پا سکیں، یہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے. اللہ کی معرفت نصیب ہو سکے، یہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے. آپ یہ علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، 60 سال کی آپ کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اہل علم کو پوچھا جائے گا اور قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور قیامت میں بھی یاد رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہاں پر لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ علماء کے محتاج ہوں گے. یہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے، دنیا میں تو رکھی ہے، آخرت میں بھی رکھی ہے. اپنے بچوں کے اس لیے علم دین سکھائیں بھی، اور مدرسوں سے سکھائیں، جید علماء سے سکھائیں، پختہ لوگوں سے سکھائیں. اور یہ بہت ضروری چیز ہے. جو ارتداد جو پھیل رہا ہے امت کے اندر وہ قابل غور ہے، بہت زیادہ ارتداد امت میں پھیل رہا ہے. نیک ماحول کی ضرورت ہے ان کو، صحبت تربیت کی ضرورت ہے ان کے لیے. اب ہمارے ہاں تو ایک صورتحال یہی پیدا ہو جاتی ہے عموماً، بچے ہیں ابھی کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے ان کو، بس ہر چیز میں نرمی. ان کو کبھی ڈانٹ نہیں سکتے آپ، ان کو مار نہیں سکتے آپ، ان کو سمجھا نہیں سکتے. ابھی تو 10 سال کا ہے، ابھی 12 سال کا ہے، ابھی 14 سال کا ہے، 16 سال میں جو ہے نا بچے مرتد ہو جا رہے ہیں، اسکول کی تعلیم میں چلے گئے، دینی ماحول نہیں ملا، دینی صحبت نہیں ملی. 16 سال کی عمر میں بچہ 18 سال کا جیسے ہی ہو گیا تو کہتا ہے کہ مجھے اپنے حقوق حاصل ہیں، بس میں گھر میں نہیں رہوں گا. مسجد کے لیے کہیں گے تو کہیں گے کہ میں مسجد نہیں آؤں گا. قرآن کے لیے کہیں گے تو کہیں گے قرآن پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. بہت سارے واقعات میں یہ مطلب یہ ہے کہ ایک صرف زبان کی لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ وظائف دیجیے پڑھنے کے لیے کہ بچہ تھوڑا سا مسجد کے لیے آ جائے. وظیفہ آپ نہیں، وظیفہ تو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب بچہ پیدا ہوا تھا، وہاں سے آپ کی تربیت شروع ہو گئی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 سال 14 سال 16 سال 18 سال کے بعد تربیت کریں گے، لیکن اسلام بچہ پیدا ہونے سے پہلے تربیت کا نظام شروع کرواتا ہے. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، لیکن بچے کے اندر اثرات جو ہے نا وہ اسلامی آنے چاہیے. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی آپ کو. حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے اور آدمی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائے، اللہم جنبنی شیطان وجنبی شیطان ما رزقتنا. کس کو دعا یاد ہے؟ بیوی اسے صحبت کرنے سے پہلے کی یہ دعا ہے جو پڑھ کر جانے کی ہے، اور اس میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ میرے اس یعنی صحبت کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے شیطان کے اثرات سے اس کو محفوظ رکھیے. اسلام کا نظام تربیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. اسلام کا نظام تعلیم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ فکر ہم کو لینے کی ہے، 12 سال کے بعد، 14 سال کے بعد، 18 سال کے بعد نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا. پلاننگ آپ کو وہاں سے شروع کر دینی ہے کہ بھائی میرے بچے کا دین اور ایمان، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کی فکر، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. ہر غلط بات پر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. بچوں کو ٹوکنا نہیں ٹوکیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ بھائی بچہ تو ابھی تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے، بالکل کچا، یعنی ایسا خام میٹیریل ہوتا ہے کہ اس کو جس سانچے میں آپ ڈھالیں گے اس سانچے میں ڈھل جائے گا وہ. اب سانچے میں ڈھلنے کے بعد بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. موم بتی کو، کینڈل کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل سیال مادہ ہوتا ہے، جب تک کچی ہے گیلا مادہ ہے، جس سانچے میں ڈالیں گے اس میں ڈھل جائے گی. وہ گلاس میں ڈالیں گے گلاس بن جائے گا، کافی کے کپ میں ڈالیں گے تو کافی کے کپ میں کی شکل میں وہ بن جائے گی. آپ چوڑا بنا دیں، لمبا بنا دیں، مثلث بنا دیں، مربع بنا دیں، آڑا بنا دیں، ٹیڑھا بنا دیں، جیسا بنا دیں گے کینڈل بن جائے گی، اور جس ڈیزائن میں اس کو ڈھالنا چاہیں گے اس ڈیزائن میں ڈھل جائے گی. لیکن ایک موم بتی جب بن گئی، جس کسی بھی ڈھانچے میں بن گئی، اچھی ہو یا خراب ہو، اس کے بعد اگر آپ کو اس کو صحیح کرنا پڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی. پھر بچوں کی یہی حال ہوتا ہے میرے دوستو، ان کی تربیت کے لیے پہلے سے آپ کو تو فکر کرنی پڑتی ہے. جب ایک سانچہ ان کا بن گیا، سانچے میں ڈھل گئے، اس کے بعد اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو پھر بچے ٹوٹ جائیں گے، پھر تربیت کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ان کی. ہم یہ سوچتے ہیں ٹوکنا نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ ہاں طریقہ ہے بولنے کا، طریقے سے بولنا چاہیے، ادب سے بولنا چاہیے، تمیز سے بولنا چاہیے. اسلام کا نظام تعلیم اور تربیت پہلے سے، اور ہم کو شعور ہی نہیں ہے. 12 سال کا بھی ہو گیا بچہ، اس کے باوجود بھی شعور نہیں آتا ہم کو کہ ابھی نہیں کہنا ہے اس کو، چھوڑ دیں اس کو، اس کے اوپر تربیت کیسے ہوگی؟ پھر اس کی پروان کیسے چڑھے گا وہ؟ تو اپنے بچوں کی میرے دوستو ابتدا ہی سے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. اور پھر جب شعور ہونے لگے، بڑھنے لگے، تو اس وقت صحیح تعلیم کی ان کو ضرورت ہے. اور تعلیم میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے جو انسان کا اصل مقصد زندگی ہے. دنیاوی تعلیم ضرورت کے وقت ضرور سکھائیں ان کو, اس سے منع نہیں کیا جا رہا, لیکن دینی تعلیم سے جو ہے نا ان کو محروم نہ رکھیں. رزق کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی دینی بچہ اگر مولوی بن گیا ملا بن گیا تو بھائی کیا ہم لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں, کھانے کے گھر میں ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے, دانے نہیں ہیں, پانی پانی کو ترس رہے ہیں, قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں, دانے دانے کو ترس رہے ہیں. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی اور علم دین حاصل کرنے والوں کی زندگیوں میں سکون رکھتا ہے وہ کسی کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا سکون. یاد رکھ لیں آپ لوگ, اپنا مشاہدہ اور تجربہ کر کے دیکھ لیں, زندگی ان کی بالمحدود زندگی ہوگی لیکن جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کسی اور گھروں میں سکون نہیں ملے گا آپ کو. بڑے سے بڑا مالدار اگر ہو جائے آدمی, بڑے سے بڑی راحتوں میں اور آدمی چلا جائے, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں خرید لے, مہنگے سے مہنگے گھر بنا لے, جتنی سہولتیں ہو سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے پوری سہولتوں کا انتظام کر لے, قلبی راحت اور سکون وہ صرف ملے گا تو علم دین کے حاصل کرنے میں, اللہ کے ذکر کرنے میں, اللہ سے لگاؤ رکھنے میں, مسجدوں کو آباد کرنے میں, مسجدوں کو آنے جانے میں, انہی چیزوں میں آپ کو دین کا سکون ملے گا. دنیاوی ضرورتوں میں, دنیاوی علوم و فنون میں کوئی سکون نہیں ہے, وہ صرف ایک دکھاوا ہے, وہ صرف ایک دھوکا ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی حیثیت ایک دھوکے کی ہے, اس کی حیثیت صرف ایک نمائش کی ہے, اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا تھی. یہ دنیا تو سرسبز و شاداب ہے جو انسان کو دھوکہ دینے کے لیے. کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. یاد رکھو کہ روئے زمین پر اگر کوئی چوپایا چل رہا ہے تو اس چوپائے کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے میں ہے, مخلوق کے ذمے میں نہیں ہے. اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے رزق کو, مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے, کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے. پرندے صبح میں نکلتے ہیں اپنے گھروں سے, شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں, کون سی ڈگری ان کے پاس ہے؟ جتنے درندے ہیں, جتنے پرندے ہیں, جانوروں کی مخلوقات ہیں, خشکی کی مخلوقات ہیں, آسمانوں کی مخلوقات ہیں, فضائی مخلوقات ہیں, زمین کی مخلوقات ہیں, زمین میں پائے جانے بسنے والے, زمین کے اندر کیڑے موجود ہیں, رزق سب کو مل رہا ہے. دینے والی ذات کون ہے؟ آپ نے کوئی ان کی ذمہ داری لی ہے؟ نہیں, آپ لے بھی نہیں سکتے ذمہ داری. اللہ کی کسی ایک مخلوق کی ذمہ داری آپ لے بھی نہیں سکتے. انسان کی سکت میں ہے ہی نہیں ہے, انسان کی استطاعت ہے ہی نہیں. خالق مالک جو خالق کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے, اسی کا حق ہے اور وہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. رازق حقیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, یہ انسان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. بھئی اگر مان لیجئے کہ 60 سال کی زندگی میں مال و دولت مل گیا, لیکن آخرت کی زندگی میں وہاں یہ حالت ہوگی, یوم یفر المرء من اخیہ, پھر اس کے بعد بچہ باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا میدان قیامت میں. جس بچے کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنی جان, اپنے مال, اپنے خواہشات, اپنے جذبات, اپنی پوری ساری چیزوں کو ان کے لیے قربان کر دیا تھا, قیامت کا میدان جب آ جائے گا, یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا, بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا, وہ امی ہی وہ ابھی اپنی ماں کو دیکھے گا تو بھاگے گا, وہ ابھی اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا, وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بھاگے گا, واقعی ہی اپنے بھائیوں کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ بھائی آج مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, کہاں میں ان کے پیچھے نہیں پڑ سکتا آج, قبل اس کے کہ وہ افسوس کا دن آ جائے. افسوس کرنا پڑے, دنیا میں ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, توجہ دینے کی ضرورت ہے, اپنے لیے بھی, اپنی اولادوں کے لیے بھی, آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تربیت کا ماحول گھروں میں بنائیں, تعلیم کا ماحول گھروں میں بنائیں, دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں. دنیاوی تعلیم ضرور سکھائیں, ان کو منع نہیں ہے, لیکن دینی تعلیم سے محروم نہ رکھا جائے. نیک لوگوں کی صحبتوں میں ہوں, مسجدوں میں ان کو لانا جانا ہو, مسجدوں کا ماحول دیا جائے, نمازوں کی تعلیم دی جائے, نمازوں کی ترغیب دی جائے, گھروں میں دینی تعلیم کے حلقے بنائے جائیں, تھوڑی دیر تعلیم کریں گھروں میں, بہت بڑا اور مثبت بہت اچھا اثر پڑتا ہے گھر میں دینی تعلیم کے کرنے کا. بہت ساری احادیث کتابیں وہ پڑھیں, قرآن ہیں وہ پڑھیں, انبیاء اکرام کے قصے ہیں, صحابہ اکرام کے قصے ہیں, صحابیات کے قصے ہیں, آپ پڑھ کر سنائیں. تربیت میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے, گھر کے ماحول میں اثر پڑتا ہے اس کا. کوئی آدمی ایک مہینہ کر کے دیکھے, اس کے بعد خود اپنا تجربہ اور مشاہدہ بتائے گا, پھر فکر بدل جائے گی, ذہن بدل جائے گا, سوچ بدل جائے گی, اعمال بدل جائیں گے پھر آدمی کے. تو میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ بھائی اپنے لیے, اپنے اولادوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو حقیقی مستقبل ہے اس کی طرف, اس کی فکر کی جائے, اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی, اس کے بعد سنت ادا فرما لیں.